ایک تو بنی اسرائیل کا معاملہ ہے, لازمی بات ہے اس سے بھی ہم لوگوں نے سبق سیکھنا ہے. یہ صرف بات صرف بنی اسرائیل سے نہیں ہو رہی ہے بلکہ سارے مومنین سے ہو رہی ہے, اور ہر وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہتا ہے اس سے بات ہو رہی ہے سب میں. تو نعمت کے بارے میں علماء کو مختلف تفاسیر کو دیکھا ہے تو اس میں علماء نے بہت لسٹیں بنائی ہیں اس کی کہ نعمت کیا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وَعَوْفُ بِأَهْدِي أُوفِ بِأَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون واقيموا الصلاة واتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. پچھلے پروگرام میں ہم لوگوں نے جو ڈسکس کیا تھا اس کو ریپ اپ کرتے ہیں تھوڑا. اس میں جو ہم لوگوں نے پہلے ہی آیت ہم لوگوں نے ڈسکس کر سکے تھے آیت نمبر 40, تو اس میں جن چیزوں کو ہم نے انلائٹ کیا تھا اس میں بنیادی طور پر پانچ چیزیں تھیں. ایک یہ ہے کہ یا بنی اسرائیل کا جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ کس محبت لگاؤ اور جڑاؤ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے اور اس کی اہمیت کو واضح کیا اللہ تعالیٰ نے قوم کے لیے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے طرف اس کو رجوع کروایا اور اس کو فضیلت دی دنیا میں, وہ آیات بھی ہم لوگوں نے دیکھی تھیں. پھر ہم لوگوں نے لفظ ذکر کا کے بارے میں دیکھا تھا کہ یہ لفظ ذکر کیوں استعمال ہوا ہے اور ذکر کا کیا مطلب ہے اصل میں قرآن کانٹیکسٹ میں, کیونکہ مختلف آیات میں ذکر کا لفظ آتا ہے. پھر ہم لوگوں نے اس کے بعد نعمت کی بات کی تھی کہ نعمت کیا ہے, اور پھر یہ ہے کہ کس نعمت کی طرف یہاں پہ اشارہ بھی ہو رہا ہے, اصل میں نعمت ہوتی کیا ہے, جو لفظ نعمت اللہ تعالیٰ استعمال کرتے ہیں اس کس کانٹیکسٹ میں ہوتا ہے, اس پہ تھوڑی دیر بعد میں دوبارہ آتے ہیں. اور پھر ہم لوگوں نے بات کی تھی عہد کی کہ عہد کیا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ یہاں پہ کس عہد کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں. اور پھر ہم نے پانچویں جو بات کی تھی وہ تھی فرحبون کی, کہ اللہ تعالیٰ فرحبون لفظ یہاں پہ کیوں استعمال کر رہے ہیں بنی اسرائیل کے کانٹیکسٹ میں. دوبارہ میں اس کو اشارہ کرتا ہوں کیونکہ یہ بڑا اہم, دو الفاظ بڑے اہم ہیں. میں اس کو ایک جو نعمت کے بارے میں ہے اس کے بارے میں دوبارہ بعد میں سوچتا رہا ہوں, اور اس کے جو معنی ہیں اس کو دوبارہ دہرانا میں سمجھتا ہوں کہ نہایت ضروری ہے اس دور کے کانٹیکسٹ میں. ایک تو بنی اسرائیل کا معاملہ ہے, لازمی بات ہے اس سے بھی ہم لوگوں نے سبق سیکھنا ہے. یہ صرف بات صرف بنی اسرائیل سے نہیں ہو رہی ہے بلکہ سارے مومنین سے ہو رہی ہے, اور ہر وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہتا ہے اس سے بات ہو رہی ہے سب میں. تو نعمت کے بارے میں علماء کو مختلف تفاسیر کو دیکھا ہے تو اس میں علماء نے بہت لسٹیں بنائی ہیں اس کی کہ نعمت کیا ہے. ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ یہ اسی نعمت کی بات ہو رہی ہے جو اصل میں سورۃ الفاتحہ میں اللہ تعالیٰ نعمت کی بات کر رہے ہیں کہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر جن لوگوں پہ یا اللہ تو نے انعام فرمایا. یہ اس کا جڑاؤ یہاں پہ ہو رہا ہے. جو چیز مجھے بہت خوبصورت لگی وہ حمید الدین فراہی صاحب کی ہے. فرماتے ہیں کہ یہاں پہ نعمت کا مطلب اگر ساری انعامات کو جوڑا جائے تو وہ اصل میں ہدایت ہے اللہ کی طرف سے. اللہ تعالیٰ کی جو ہدایت ہے وہ ہی اصل میں نعمت ہے. نعمت یعنی بلیسنگ, یہ لفظ ہے نعومہ سے, ٹھیک ہے, جس کے اصل میں معنی ہوتے ہیں ایز, کمفرٹ اور ریلیکسیشن, ٹھیک ہے. تو اس کے اپوزٹ جو معنی میننگ ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں, فیئر, سیڈنس اور سٹریس وغیرہ جو ہے نا یہ اس میں آتے ہیں. اور آپ قرآن میں دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس کے مقابلے میں پھر فرماتے ہیں ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون. یہ جو اس کا اپوزٹ پھر نعمت میں آ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کانٹیکسٹ میں اس کو ریپ اپ کرتے ہیں. تو ایک بات جو بڑی امپورٹنٹ ہے, میں اس لیے اس کو دہرا رہا ہوں تھوڑی مختلف طریقے سے کہ یہ ہمارے دلوں میں بیٹھ جائے, کہ اللہ تعالیٰ کی ہر عطا تب نعمت بنتی ہے جب اس میں اللہ تعالیٰ کی ہدایت شامل ہو جائے. اللہ تعالیٰ کی ہدایت شامل ہو جائے سے کیا مطلب ہے؟ بہت سارے لوگ کہیں گے ہدایت تو پہلے سے موجود ہے. تو دیکھیں ہدایت موجود ہے. ہدایت کیا ہے؟ علم الکتاب ہے اور اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن ہے, ٹھیک ہے. یہ اصل میں ہدایت ایز اے کانٹیکٹ کنٹینٹ موجود ہے ہمارے پاس, ٹھیک ہے, یا ان پریکٹس موجود ہے جو ہوا ہے. لیکن یہ کہ یہ ہدایت ہمارے پاس کس طرح آئے گی, ہمارے دلوں میں کس طرح اترے گی, یہ اصل ٹاپک ہے قرآن کا, اور یہی اصل میں ٹاپک ہے سارے انبیاء اور رسل کا کہ کس طریقے سے جو یہ اللہ تعالیٰ کا جو کنٹینٹ ہے جو الہام کی شکل میں آتا ہے وہ کس طریقے سے انسانوں کے لیے فلاح کا باعث بنے اور کس طریقے سے ان کے دلوں میں بس جائے. مطلب ہے کہ یہ صرف موجودگی جو ہے نا, کنٹینٹ کی موجودگی, یہ دلالت نہیں کرتی ہے ہمارے پاس ہدایت آ بھی گئی ہے. اس لیے ہمیں پریکٹسز کرنے پڑتے ہیں. وہ آپ نیچے دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ جو بنی اسرائیل سے بھی یہی بات فرما رہے ہیں کہ اس کی پریکٹسز کیا ہیں. اصل میں اس کا 3-point ایجنڈا ہے ہدایت کی موجودگی کا احساس کا, جو میں نے نوٹ کیا ہے اس میں ہے کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہدایت ہمارے اعمال کا معیار بن چکی ہے. معیار سے کیا مطلب ہے؟ یہ کہ اب ہر عمل کرنے سے پہلے کیا اس کو میں دیکھتا ہوں, معیار یعنی ایک جو نارم جس کو کہا جاتا ہے, کیا وہ چیز جو میرے پاس آئی ہے, جو اللہ تعالیٰ نے بھیجی ہے, کیا وہ اس پہ میں اپنے آپ کو تولتا رہتا ہوں جب بھی میں عمل کرتا ہوں, یعنی اپنے آپ کو جانچنے کے لیے کہ کیا میں ہدایت پہ ہوں. یہ 3 points ہیں. پھر یہ ہے کہ کیا میرے اعمال کا وہ کنٹرول پوائنٹ بن گیا ہے, یعنی کہ ہر عمل اس معیار پہ تولا جا رہا ہے. جس طرح مینوفیکچرنگ میں ہوتا ہے نا کہ جب کوئی پروڈکٹ بنتا ہے تو اس کے سیٹ آف فیچرز ہوتے ہیں جو ہم لوگ چیک کرتے ہیں کہ کیا یہ ہے یہ ہے یہ ہے, کیا وہ جو بھی عمل ہوتا ہے کیا وہ کنٹرولنگ پوائنٹ بھی بن چکا ہے ہمارا, سینٹرل پوائنٹ جو ہمارا ہے. اور تیسری جو بڑی اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ کیا کامیابی کی جو حقیقت ہے, جس کو ہم اصل میں کامیابی سمجھتے ہیں دنیا میں اور آخرت میں, کیا وہ جو ہدایت میرے پاس آئی ہے وہ باعث تسکین ہے؟ کیا وہ مجھے سکون دیتی ہے جب میں اس پہ عمل کرتا ہوں؟ یعنی کہ ہم اپنے آپ کو دنیاوی معیارات ہیں ان پہ تولنے کے بجائے اس ہدایت پہ تولتے ہیں کہ کیا وہ چیز میرے اس کا حصہ بن چکی ہے, میرے روح کا حصہ بن چکی ہے. تو دیکھیں ہر وہ, اگر اس کو اپوزٹ ہم دیکھیں نا, جس طرح میں نے بات کی تھی کہ ہر عطا نعمت بن جاتی ہے جب آپ کے پاس ہدایت ہوتی ہے, اس کا الٹ ہم دیکھیں تو کہتے ہیں کہ اف یو ہیو گائیڈنس ایوری تھنگ اراؤنڈ یو بیکم بلیسنگ. یعنی اگر آپ کے پاس ہدایت ہے, یہ اس کا کنٹروورژن ہے الٹ اس کا, کہ اگر ہدایت میرے پاس ہے ہر چیز میرے لیے بلیسنگ ہو جائے گی. یعنی بلیسنگ ہدایت ہوتی ہے, لیکن بلیسنگ جب ہوتی ہے تو ہر چیز کو وہ گائیڈنس جب ہوتی ہے تو ہر چیز کو وہ بلیسنگ بنا دیتی ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ میں اگر امیر ہوں یا میں غریب ہوں, میں خوشی میں ہوں یا میں غمی میں ہوں, میں صحت میں ہوں یا میں بیماری میں ہوں, میں آسانی میں ہوں یا میں مشکل میں ہوں, تو میں اللہ تعالیٰ کی شکر اور حمد کے جذبے سے سرشار ہوں. تو یہ میرا وہ معیار ہے کہ جو میں سمجھوں گا اپنے آپ کو تولنے کے لیے کہ میں, مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت نصیب ہو گئی ہے. لازمی بات ہے ہدایت کے حصول کے لیے دعا اور اعمال ہیں, اعمال صالح, اور ان اعمال صالح کی بنیاد پہ دعا اور صبر. یہ پہلے ہم ڈسکس کر چکے تھے پچھلی دفعہ اصل میں. تو اب آگے دیکھتے ہیں اگلی آیت کو جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ لوگ جو کتاب ہم نے بھیجی ہے اس پر ایمان لاؤ. آمنوا بما انزلت, کہ جو چیز نازل کی گئی ہے اس پر ایمان لاؤ. یہ اس کتاب کی تائید کرتی ہے جو تمہارے پاس پہلے سے موجود ہے یا تھی. تو تم لوگ جو ہے پہلے کافر مت بنو اس چیز کو رد کرنے کے لیے. کافر کا مطلب یہاں پہ فقہی کافر مقصد نہیں ہے. یہاں پہ مطلب یہ ہے کہ تم جھٹلانے والے مت بنو اس کو. یعنی کہ کافر, ہم لوگوں نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا, کافر اصل میں لفظ ہے جس طرح کسان بیج چھپاتا ہے زمین کے اندر, تو اس کو کافر کہا جاتا ہے. تو جب آپ کے پاس ایک چیز موجود ہو اور آپ اس کو چھپا رہے ہوں, جو آپ کے فلاح کے بھی ہے اور دوسروں کی فلاح کے بھی ہے, لیکن آپ اس کو چھپا رہے ہیں, تو اصل میں آپ کفر کر رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے اس سے. تو اللہ کہتے ہیں وَلَا تَشْتَرُوا بِآیَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا, اور تم لوگ مت بیچو میری آیات کو ثَمَنًا قَلِيلًا. اب یہ دیکھیں ثَمَنًا قَلِيلًا جو ہے نا, یہ قابل غور لفظ ہے. ثمن کیا ہوتا ہے؟ ثمن ہوتا ہے ہر وہ چیز جو آپ خریداری کے بدلے جو آپ دیتے ہیں, اس کو سمنا کہا جاتا ہے اصل میں. لیکن لفظ سمنا استعمال ہوا ہے, پھر قلیلہ بہت تھوڑی مقدار. قلیلہ تو سمجھ آ رہی ہے بات تھوڑی, لیکن سمنا لفظ جو ہے نا, اس کے بجائے اللہ تعالیٰ مختلف الفاظ استعمال کر سکتا تھا, جس میں اسی لفظ میں استعمال ہوتا ہے اجر بھی استعمال لفظ ہوتا ہے, معاوضہ جس کو کہتے ہیں, کہ وہ بدلے میں کوئی چیز آپ اس کو دیتے ہیں تو اجر کہتا ہے. بدل لفظ بھی عربی کا ہے, وہ بھی استعمال ہو سکتا تھا کہ چیز کا متبادل ہو. عوض بھی لفظ استعمال ہو سکتا تھا, اور متاع بھی استعمال ہو سکتا تھا. تو ان الفاظ کے بجائے اللہ تعالیٰ نے ثمنًا کیوں کہا ہے؟ ثمنًا وہ اصل میں بدلہ ہوتا ہے جو بہت قلیل ہوتا ہے خود, یعنی سمن الفظ خود اپنے اندر یہ رکھتا ہے کہ جو تم کر رہے ہو وہ بہت ہی تھوڑی مقدار ہے، پھر کلیلہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو اضافہ مضافہ کر دیا، اس کو بڑھا دیا مزید نا. یہ اصل میں کلام کی خوبصورتی میں آپ کو بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یا فتقون، پھر تقوی کی بات آ گئی ہے، تقوی سے بات شروع ہوئی تھی اور تقوی بیک ٹو دا تقوی، بیک ٹو تقوی. ہر اگلی آیت میں آپ کو تقوی سے متعلق جب ہدایت کی بات آئے گی تو تقوی سے آئے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ یہ کتاب کیا ہے، ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے جو کہ تقوی اختیار کرتے ہیں. تقوی کو ہم لوگوں نے ڈسکس کیا تھا، تقوی وہ چیز ہے کہ جو آپ کو ہر وقت ایک دھڑک سی لگی رہے، ایک خیال سا رہے کہ مجھ سے غلطی نہ ہو جائے. آگے چلتے ہیں، ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون، تم لوگ حق لباس مت پہناؤ، یعنی کہ اس کو ہائیڈ مت کرو باطل سے. وتكتموا الحق اور اس کو مت چھپاؤ، یعنی کہ دونوں ورژن بیان کر دیے ہیں کہ آپ اس کو لباس پہلانا کیا مطلب ہے، اس کو خوبصورت یا بدصورت بنا کے بیان کرنا، یعنی کہ یا تو اس کو بہت ایکسٹریم ایک سائڈ پہ لے جانا حق کو یا دوسرے سائڈ. اور آپ دیکھیں گے کہ دنیا میں اس وقت سب سے بڑا معمہ کہ یا تو آپ کو مذہبی ایکسٹریمسٹ ملیں گے یا آپ کو غیر مذہبی ایکسٹریمسٹ ملیں گے، کہ وہ یا تو حق کو اتنا بڑا چڑھا کے پیش کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ وہ اپنے آپ کو انبیاء اور اس سے بھی آگے درجے پہ قائم کر کے اور اللہ سے تعلق کی باتیں اور قتل و غارت اور سارا معاملہ جو کرتے ہیں کہ اللہ ہم نے زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ کے قانون کو رائج کرنا ہے، ہم نے لڑنا ہے، ہم نے مرنا ہے اس معاملے میں. یعنی اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں، جو حق اصل میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا ہے، اس کو ہم لوگ یا تو ایک سائڈ پہ یا دوسرے سائڈ پہ لے کے چلے جاتے ہیں. یہی اصل میں یہاں پہ بیان ہے کہ تم لوگ اس کی کیا کہتے ہیں، میک اپ مت کرو حق کا اپنے نفس کو خوش کرنے کے لیے. کہ بہت سارے لوگ ہم میں سے ایسے ہیں جو ہم لوگ دنیا پرست ہیں، حق کو ہم نہ کہ نہیں جی اللہ تعالیٰ تو غفور الرحیم ہے، وہ تو معاف کرنے والا ہے، تو وہ وہی ہدایت دینے والا، وہ ہدایت بھی مجھے دے دے گا، وہ معاف بھی کر دے گا، یہ تو میری ضرورت ہے، میرے بچے ہیں، فلانا ہے جگانا، مطلب ہم بہانے بناتے ہیں نا. تو یہ بھی تلبس الحق ہے. اور دوسرا تلبس الحق میں نے ایکسٹریم آپ کو بتا دیا ہے کہ وہ تنظیمیں یا وہ لوگ جو حق کو ایکسٹریم لیول پہ پیش کرتے ہیں، وہ ایک تو اپنے آپ کو نقصان دیتے ہیں، ایک تو دعوت کو نقصان دیتے ہیں، اور تیسرا اسلام کے کنٹینٹ کو اصل میں وہ نقصان دیتے ہیں، کہ جو کہ اصل میں دنیا میں امن پیدا کرنے کے لیے آیا ہے اور خود اللہ تعالیٰ نے دین کو اس لیے بھیجا ہے کہ وہ لوگوں کے لیے فلاح کا باعث بنے اور ان کی دنیاوی اور اخروی ترقی کا باعث بنے. جب ہم اس طرح اس کے اوپر ملمہ کاری کریں گے تو لازمی بات ہے وہ فائدے کے بجائے لوگوں کے اندر نفرت کا باعث بنے گا، کیونکہ کنٹینٹ سے پہلے تو لوگ ہمیں دیکھتے ہیں نا کہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں. کنٹینٹ کی بات تو بعد میں آئے گی، اور میڈیا کو موقع ملتا ہے ایسے لوگوں کی وجہ سے. دے آر ناٹ ایون 1% آف پیپل، مے بی دے آر 0.01% پیپل جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ حق کو اصل میں نقصان دے رہے ہوتے ہیں. اور یہ ہے کہ اس کو مت چھپاؤ، اوپر کفارہ کی بات ہوئی ہے نا، تو وہی بات یہاں پہ تک تو منہ میں آ رہی ہے کہ آپ اس کو ہائیڈ مت کرو. جو اصل چیز تمہارے پاس موجود ہے تمہارے اس میں کتاب کے اندر، اس کو تم جانتے ہو، وانتم تعلمون، تم اس کو علم رکھتے ہو، یعنی کہ حق وہی ہوگا جو تعلمون ہوگا، یعنی کہ جو تم علم رکھتے ہو کو مت چھپاؤ دوسرے لوگوں کے لیے. بعض دفعہ بڑے خیر خواہ بنتے ہیں کہ یار اس دور میں یہ بات جو ہے یہ قابل عمل نہیں ہے، اس لیے لوگوں میں بیان کرنے سے کیا ہوگا. ممبر پہ ہم لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، باتوں کو اس لیے چھپاتے ہیں کہ فرض کیا میری جو پولیٹیکل ورتھ ہے یا جو میری کمیونٹی کے اندر ورتھ ہے اس میں پرابلم پڑے گی، یا یہ ہے کہ میرا جو رسک ہے کیونکہ میں مسجد میں بیٹھا ہوں اور یہ ممکن ہے کہ جو انتظامیہ ہے ان کو میری بات صحیح نہیں لگے گی جب میں سود کو ڈسکس کروں گا، ٹھیک ہے، اور جب میں شراب کو ڈسکس کروں گا، جب میں ان چیزوں کو ڈسکس کروں گا تو میرے سے لوگ ناراض ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، آپ نے بات کرنی ہے بڑے ہی وزڈم کے ساتھ، اس طرح اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا. لیکن یہ کہ حق کو چھپانا جو ہے وہ اصل میں لوگوں کو حقیقت سے باہر لے کے جانا ہوتا ہے. تو یہ اس سے اللہ تعالیٰ منع کر رہے ہیں، اور آخر میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں واقعی مسلات وعطوا الزکاۃ وارکوا مراکین. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جب جب ہدایت کی بات کی ہے, جب جب ہدایت کی بات کی ہے, وہ جس قوم سے بھی کی ہے یا جس نبی کی بھی بات, یہ جو بنیادی چیزیں ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکوا مراکین, آپ اس کنٹیکسٹ میں دیکھیں. یہ باقی چیزیں تو کلیئر ہیں بہت سارے لوگوں کو کہ اقیم الصلاۃ کیوں ضروری ہے, اللہ سے تعلق بلّہ کے لیے بنیادی جو ہمارے پاس وسیلہ ہے, یعنی اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا کہ وسیلہ ڈھونڈو اللہ تعالیٰ سے ہدایت کا, اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا. تو اس میں پہلا وسیلہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے وہ اقیم الصلاح ہے, جو ہم پانچ وقت کی نماز پڑھتے ہیں یا پھر ہم نوافل پڑھتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں, گڑگڑاتے ہیں, دعائیں مانگتے ہیں ہدایت کی اور آخرت میں کامیابی میں کی اور دنیا میں کامیابی کی, لوگوں کے کا فلاح بننے کی. زکوٰۃ کی بات یہاں پہ کیوں آئی ہے؟ زکوٰۃ کی بات خصوصی طور پہ اس لیے آئی ہے کہ جو کنٹینٹ جو یہود پیش کرتے ہیں وہ اصل میں جو ہے لاز کو وہ زیادہ گہرائی میں جاتے ہیں, ڈیفائن کرتے ہیں. قرآن اس میں بہت واضح ہے, مختلف آیات آپ دیکھیں گے بعد میں, اس کو ہم بیان بھی کریں گے کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تمہاری انگلیاں کالی ہو گئی ہیں لکھ لکھ کے, ٹھیک ہے, لیکن تمہارا حال یہ ہے کہ تم ایسے ہو جیسے کہ گدھے کے اوپر بندی لادی ہوئی کتابیں. زکوٰۃ یہ ہے کہ جتنا بھی ہمارا مولائیت طبقہ ہوتا ہے یا جو اس راہ میں اپنے آپ کو صرف کرتے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا کیا ان لوگوں کے لیے جو سب سے بڑا کام مشکل کام ہوتا ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہوتا ہے. وہ سمجھتے یہ ہیں کہ میں کیونکہ میں نے اپنا وقت اور جان اللہ کے راستے میں لگائی ہوئی ہے تو مجھے زکوٰۃ دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. بہت زیادہ دولت اکٹھی کر لیتے ہیں, بڑی بڑی گاڑیاں لے لیتے ہیں, گھر ہوتے ہیں ان کے پاس, سب کچھ, لیکن یہ کہ اللہ کے راستے میں ان کو دینے کے میں نا سب سے بڑا پرابلم ہوتا ہے. یہ مطلب ہم لوگوں نے خود آنکھوں سے چیزیں دیکھی ہیں اور ایکسپیرینس کی ہیں, اور آپ لوگوں نے بھی دیکھی ہوں گی کہ یعنی سارے لوگوں کا یہ مسئلہ نہیں ہے, میں ایک خاص طبقے کی بات کر رہا ہوں کہ وہ لوگ جو دین کو فقہی کنٹینٹ میں صرف بیان کرتے ہیں, ان کے قریب دین صرف فقہی کنٹینٹ ہے, اور وہ دین کو جب بھی ڈسکس کریں گے تو وہ فقہی لوازمات کو ڈسکس کرتے ہیں, قوانین کو ڈسکس کرتے ہیں. وہ ڈسکس کریں گے جی داڑھی کی لینتھ کیا ہے, جی جرابوں پہ مسا ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے, یہی ڈسکشن ان کی دین کی ڈسکشن ہوتی ہے. ایسے لوگوں کی ممبر پہ بھی بیٹھیں گے تو وہ آپ کے ایسے ہی معاملات, یعنی جو ہدایت کا کنٹینٹ ہے جو کہ آئی تھنک 99.9% اصل میں قرآن کا کنٹینٹ ہے, وہ ایسے لوگوں کے بحثوں سے فارغ ہوتا ہے. لیکن اصل آپ دیکھیں گے کہ جب جب دین کے اس کنٹینٹ کی بات ہوتی ہے جو فقہی ہے, جو کہ اس میں فلسفہ آ جاتا ہے, ساری چیزیں آ جاتی ہیں, اس سے ایمان میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا. ہم جب بھی ایسے محافل میں بیٹھتے ہیں, آپ لوگوں نے خود فیل کیا ہوگا کہ اس سے تعلق باللہ کا کوئی معاملہ ڈیولپ نہیں ہوتا. اس لیے اللہ تعالیٰ بار بار جو قرآن میں ایک تزکیہ کا معاملہ کر رہے ہیں, آپ دیکھیں گے کہ محکمات لمیٹڈ ہی ہیں قرآن میں, لیکن جو دین کی طرف دعوت ہے وہ آپ کو ہر آیت کے اندر ملے گی, جس کا تزکیہ کا جو پہلو ہے اس میں. تو یہاں پہ اسی کنٹینٹ میں آپ دیکھیں کہ وَآتُوا الزَّکَاۃ آیا ہے کہ تم لوگ خرچ کرو اللہ کے راہ میں, کہ جب تم لوگ خرچ کرو گے اور پھر یہ ہے کہ باقی جھکنے والوں کے ساتھ جھکو گے, یعنی صرف آپ نے صلاۃ اس طرح قائم نہیں کرنی ہے, کہ بعض لوگ صلاۃ قائم کرنے کا یہ بھی کہتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں, میں نے رہبانیت اختیار کر لی ہے, میں اپنی نمازیں پڑھ رہا ہوں, میں وقت پہ پڑھتا ہوں, یہی مطلب ہے اقیم الصلاۃ کا. اقیم الصلاۃ کی بھی اپنی اپنی ڈیفینیشنز ہیں نا, تو اس کو فلفل کرنے کے لیے اس کو ورک و مراکین اللہ تعالیٰ نے ایکسٹرا لگا دیتے ہیں. ہمیشہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ نہیں بھائی اکیلے کی نہیں, تم نے جو معاشرہ ہے اس کے ساتھ اپنے آپ کو مرچ کرنا ہے, اس کے اندر اپنے آپ کو ڈیزالو کرنا ہے. اور اگر تم اکیلے میں نیکی کرتے ہو وہ تمہارے لیے اچھی ہے, لیکن وہی نیکی اس میں بھی شامل ہونی چاہیے معاشرے کے اندر بھی, جس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث مبارک ہے کہ تم میں سے خیر وہ ہے جو دوسروں کے لیے نفع بخش بن جاتا ہے. تو خیر کی تفسیر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے, یعنی کہ تم میں سے بہترین وہی ہے جو دوسروں کے لیے خیر بن جاتا ہے. تو یہ ورک و مراکین کا کنٹینٹ وہیں پہ اصل میں جڑتا ہے. کامیابی کا جو تصور ہے یہ سب سے بڑا ایشو ہے انسان کا, اور ہر دور میں رہا ہے انسان کا کامیابی کی تصور میں. اور جو کامیابی کی تصور پہ جو فلسفیانہ ڈسکشنز ہیں یا ہیومن نارمل ڈسکشنز ہیں یا انڈرسٹینڈنگ ہیں, اس کی جو ہے نا بات ہوتی ہے. اور ایک دوسری بات عموماً یہ ہوتی ہے کہ گڈ لک کیا ہوتا ہے انسان کا اصل میں, تو اس کو میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ کامیابی کے لیے بنیادی جو چیز ہے اس میں چار معیارات اصل میں میں عموماً بیان کرتا ہوں. میں یہ اس لیے اس کو تھوڑا ٹچ دے رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ جو مجھے سنتے ہیں وہ مجھے ایز اے بزنس مین بھی جانتے ہیں اور وہ کچھ وہ سیکھنا بھی چاہتے ہیں اس کنٹینٹ میں. تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ان چیزوں کو قرآن کے روشنی میں بیان کرنے کی کوشش کروں. تو دیکھیں جو آپ کے بزنس میں فرض کیا کامیابی کے جو چار بنیادی نکات میں بیان کرتا ہوں اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ کے پاس چیز کا علم ہونا چاہیے. اور یہ دیکھیں عام انسان بھی اسی طرح اس کو بیان کرتا ہے, قرآن بھی ان چیزوں کو اسی طرح ہی بیان کرتا ہے. اصل میں سب سے بنیادی چیز ہے کہ آپ کے پاس اس جو بھی آپ کام کرنے جا رہے ہیں اس کا تھیوریٹیکل علم آپ کے پاس ہونا بہت ضروری ہے کہ کس طریقے کسی چیز مینیج ہوتی ہیں اور کون کون سے بنیادی نکات ہیں جن کا میں نے خیال رکھنا ہے, تھیوریٹیکل علم جو ہے. پھر یہ ہے کہ اس کا ہنر آپ کے پاس ہونا چاہیے, اس کا جو فن ہے اس کی بنیادی ریکوائرمنٹ ہے. یعنی کہ آپ کو پریکٹیکلی یہ پتہ ہونا چاہیے کہ مال کس طرح خریدتے ہیں, کس طرح بیچتے ہیں اور اس کے جو اندر پروسیسز ہیں, پیسے کس طرح کیش کس طرح لیا جاتا ہے, مشین کس طرح استعمال کی جاتی ہے, کمپیوٹر کے آپ نے ویب سائٹ بنانی ہے تو وہ کس طرح بنتی ہے, ڈومین کس طرح ہوتی ہے, سارے جو لوازمات ہیں نا اس کو پریکٹیکلی آپ نے سیکھنا ہے پہلے, کیونکہ آج کل آن لائن بزنس ہے. پھر یہ ہے کہ انسان کا جو رویہ ہے, جب القرآن بات کرتا ہے نا صبر کی, اس کو میں آگے آپ کی تفصیل بتاتا ہوں کہ جو صبر کا معاملہ ہے اور اچھے اخلاق کا معاملہ ہے وہ اصل میں آپ کی کامیابی کی دلیل ہوتی ہے کسی بھی بزنس یا کسی بھی کام کے معاملے میں. تو اگر میرا رویہ سخت ہے, جس طرح اللہ تعالیٰ قرآن میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فرما رہے ہیں کہ اگر تم سخت ہوتے رویے میں تو یہ تو ارد گرد جو تمہارے لوگ تھے یہ تم سے چھٹ جاتے. تو اللہ تعالیٰ اصل میں دنیا میں اس کامیابی کا ایک معیار بتا رہے ہیں, اور بزنس کے لیے بھی وہی کامیابی اصل میں ہمارے کہ ہمارا رویہ اور ہمارا تعلق ہمارا دوسروں سے ٹھیک ہونا چاہیے. لیکن جو بنیادی چیز ہے جو بزنس کو کامیاب بناتی ہے, یہ ساری چیزوں کی موجودگی کے بعد اصل میں انسان کا ٹارگیٹ ہے زندگی کے اندر کہ وہ کس مقصد کے لیے وہ کام کرنے جا رہا ہے, کس مقصد کے لیے آپ بزنس کرنے جا رہے ہیں. اگر میرے سامنے وہ مقصد کلیئر نہیں ہے, اگر صرف میرا مقصد پیسہ ہے تو پیسہ تو کوئی مقصد نہیں ہے, کیونکہ پیسہ کبھی آپ کے پاس ہوگا کبھی نہیں ہوگا. بزنس میں لاس بھی ہوتے ہیں فوائد بھی ہوتے ہیں, تو اس میں یہ پرابلم آپ کو ہوگی کہ اگر آپ لاس میں جائیں گے تو آپ اصل میں نہ صرف پیسے کے معاملے میں ناکام ہوں گے بلکہ آپ سائیکولوجیکلی بھی آپ کو پرابلم ہوگی, آپ کے گھر میں بھی پرابلم ہوگی, آپ کے بچوں کی تربیت میں یہ معاملہ جو ہے نا آئے گا. اس لیے میں کہتا ہوں کہ سب سے پہلے اپنے ٹارگیٹس کو صحیح کر لیں. اور ٹارگیٹ ہمیں جو دین بتاتا ہے وہ کہتا ہے کہ دنیا میں جو کامیابی کا مین ہے وہ یہ ہے کہ میں دوسروں کے لیے فلاح بن جاؤں, میں دوسروں کے لیے وہ شخصیت بن جاؤں کہ جو حق کی طرف بلانے والا ہو اور میری وجہ سے لوگوں کو رزق ملے, اور میں وسیلہ بنوں لوگوں کی ہدایت کا, اور میں وسیلہ بنوں لوگوں کی تیمارداری کا, ان کی ان کو امن لے کے آنے کے لیے. تو مومن جو ہے وہ صرف خدا سے تعلق کا معاملہ نہیں ہے, وہ دنیا سے تعلق کا بھی معاملہ ہے. تو یہ بات میں نے تھوڑی بیان کرنی تھی. اب دیکھیں یہی بات اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے فرما رہے ہیں, جو بنی یعنی یہ صرف بنی اسرائیل سے بات نہیں ہو رہی ہے کہ لیکن عیسیٰ علیہ السلام نے بھی بنی اسرائیل سے بعین ہی یہ بات کی تھی. یعنی یہ قرآن کی بات نہیں ہے بلکہ انجیل میں بھی یہی بات ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اذ قال عیسیٰ ابن مریم یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ مبشرا برسوله یاتی من بعد اسمه احمد فلما جاءهم بالبینات قالوا هذا سحر مبین. تو عیسیٰ علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں, اور یاد کرو عیسیٰ علیہ السلام عیسیٰ ابن مریم کی وہ بات جب اس نے کہی تھی اے بنی اسرائیل میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں, تصدیق کرنے والا ہوں اس تورات کی جو مجھ سے پہلے آئی ہوئی ہے, اور بشارت دینے والا ہوں ایک رسول کی جو میرے بعد آئے گا جس کا نام احمد ہوگا. مگر جب وہ ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آیا تو انہوں نے کہا یہ تو صریح دھوکہ ہے. تو یہ اسی اشارہ ہو رہا ہے بنی اسرائیل کے لیے کہ جو تمہیں علم موجود ہے تمہارے پاس, تم اس کو کیوں چھپاتے ہو یا تم ان کو پھر کیوں لباس پہناتے ہو کہ حق تو ہمارے پاس بھی ہے اور اللہ تعالی ہمیں بھی معاف فرما دے گا. اگلا دیکھتے ہیں, یہی بات اللہ تعالی دہرا رہے ہیں آل عمران میں, یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ وانتم تشهدون. اے اہل کتاب کیوں اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہو حالانکہ تم خود ان کا مشاہدہ کر رہے ہو. یعنی کہ اللہ کی آیات کو ہم نے, اگر دوست جو پہلے سے اٹینڈ کرتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ ہم نے آیت لفظ آیت کو بڑے تفصیلاً اس کا ذکر کیا تھا کہ آیت اصل میں کیا ہوتی ہے اور سورت کیا ہوتی ہے، جہاں پہ وہ اللہ تعالیٰ کی وہ آیت ہم تفصیل بیان کر رہے تھے نا کہ اس کی طرح ایک سورت بنا کے لے کے آؤ۔ تو تمہارے پاس جو آیات موجود ہیں، نشانیاں موجود ہیں، جس سے تم ساری چیزوں کو جانتے بھی ہو، اور جس طرح نیچے علم کا دوبارہ بات ہو رہی ہے کہ تم علم بھی ہے چیزوں کا اور تم ان کو پریکٹیکلی جانتے بھی ہو، تو تم کیوں اس کو انکار کر رہے ہو؟ یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون، اے اہل کتاب کیوں حق کو باطل کا رنگ چڑھا کر مشتبہ بناتے ہو تم لوگ، یعنی کہ خود بھی ڈیویٹڈ ہو اور لوگوں کو بھی ڈیویٹ کرتے ہو، کیوں جانتے بوجھتے حق کو چھپاتے ہو؟ یعنی کہ اس حق کو تم لوگوں تک پہنچاؤ تاکہ یہ ان کے فلاح کا باعث بن جائے، دنیا اور آخرت میں ان کی کامیابی مل جائے، یہ تو تمہارا کام تھا۔ تم لوگ تو دائی تھے اصل میں میری دین کے، تو یہ تم دائی کے بجائے تم لوگ اس کے اوپر کیوں سانپ بن کے بیٹھ گئے ہو میری ہدایت کے اوپر؟ تم لوگوں تک اس کو پہنچاؤ، اس کا وسیلہ بنو، تو اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائے گا اصل میں۔ وقالت الطائفة من اهل الكتاب آمنوا بالذي انزل على الذين آمنوا وجه النار وكفروا آخره لعلهم يرجعون، اہل کتاب میں سے ایک گروہ کہتا ہے کہ اس نبی کے ماننے والوں پر جو کچھ نازل ہوا ہے اس پر صحیح ایمان لاؤ اور شام کو اسے انکار کر دو، شاید اس ترکیب سے یہ لوگ اپنے ایمان سے پھر جائیں گے۔ دیکھیں یہ وہ، ہم نے پہلے ایک دفعہ یہ ڈسکشن کی تھی، یہ آیت ڈسکشن میں ہماری آئی تھی کہ یہ بھی ایک ٹرک تھی ان لوگوں کی جو علم والے تھے اصل میں۔ وہ لوگ وہ کہتے تم ایسا کرو نا، تم ابھی تو ایمان لے آؤ، شام کو تم پھر جانا، تو جو بہت سارے لوگ ہیں نا وہ دین سے پھر جائیں گے، وہ کہیں گے یہ فلانا بھی تو تھا، اس نے انکار کر دیا، وہ تو اتنا علم، یعنی کہ وہ تو بڑا علم والا آدمی ہے یار، اور وہ اگر اس طرح کہتا ہے تو کوئی نہ کوئی بات تو ضرور ہوگی۔ دیکھیں ہمارے معاملے میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے نا کہ ہم کہتے ہیں یار ایسا تو نہیں ہے، اگر فلانا بندہ بھی نا وہ ایمان لے کے آ گیا اور پھر گیا تو پھر کوئی چکر تو ضرور ہے اس میں، یعنی لوگوں کو مشتبہ بناتے ہیں چیزوں کو۔ تو یہ ان کی ٹرک تھی اصل میں۔ فرمایا ولا تؤمنوا الا لمن تبع دينكم قل ان الهدى هدى 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 الله ان يوتى احد مثل ما اوتيتم او يحاجوكم عند ربكم۔ نیز یہ لوگ آپس میں کہتے ہیں کہ اپنے مذہب والوں کے سوا کسی کی بات نہ مانو۔ یہ آپ کو ریفلیکشن اب بھی موجود ہے یہاں پہ، آپ دیکھیں گے کہ جو فرقے بنے ہوئے ہیں نا ہمارے، ان کا بھی یہی پرابلم ہے۔ ہر جو فرقہ ہے وہ، ویسے قرآن میں دوسری جگہ بھی یہ مثال آئی ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، کہ ہر جو فرقے میں آپ جہاں پہ بھی ہیں نا، کوئی اگر میں کسی کا نام نہیں لیتا ہوں، جو جہاں پہ ہیں نا وہ کہتے ہیں یار ان کو نہیں ماننا، ان سے آپ نے دور رہنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر جو ڈیویشن دین میں آتی بھی ہے، ایک کچھ ایسے ڈیویشن آئی ہے ہمارے دین کے اندر، کچھ لوگ لے کے آئے ہیں، ان کو ہم لوگوں نے بالکل ہی نا وہ علیحدہ کر دیا ہے اپنے معاملات سے۔ تو اب کیا ہوگا جب آپ لوگوں کو ایک خاص بیریئر کے اندر بند کر دیں گے، لاک ڈاؤن کر دیں گے، آپ ان تک حق کی بات پہنچائیں گے بھائی کس طرح؟ ان سے آپ نیگوشیٹ کس طرح کریں گے؟ یعنی کہ آپ نے تو اپنے دعویٰ کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے بات کرنی ہے، دعویٰ کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے صبر اور اخلاق کا مظاہرہ بھی کرنا ہے۔ تو جب آپ لوگوں کو اس طریقے سے روکیں گے یا ان کو خاص اس میں بند کریں گے، احاطوں میں بند کریں گے، تو آپ ان کے ساتھ ڈائلاگ کس طرح کریں گے، ان کے ساتھ بات کس طرح کریں گے؟ اے نبی ان سے کہہ دو کہ اصل میں ہدایت تو اللہ کی ہدایت ہے، اور یہ اس کی دین، یہ اسی کی دین ہے، اسی کا دین ہے کہ کسی کو وہی کچھ دے دیا جائے جو کبھی تم کو دیا گیا تھا، یا یہ کہ دوسروں کو تمہارے رب کے حضور پیش کرنے کے لیے تمہارے خلاف کبھی حجت مل جائے۔ اے نبی ان سے کہو کہ فضل وہ شرف اللہ کے اختیار میں ہے، جسے چاہے عطا فرمائے، وسیع النظر اور سب کچھ جانتا ہے۔ دیکھیں آخر میں واسع علیم آیا ہے، جب اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ ان الفضل بیاد اللہ، کہ یوتی من یشاء، کہ جس کو چاہتا ہے اس کو دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب فضل کی بات ہوتی ہے یا جو ہدایت کی بات ہوتی ہے، عموماً اس قسم کا سوال آتا ہے نا لوگوں کے ساتھ سے، تو آپ اس کے کنٹینٹ کو دیکھیں، اللہ تعالیٰ ہمیشہ اس کو کیپنگ کرتا ہے واسع علیم، کہ اللہ تعالیٰ وسعت والا ہے، اس کی اتنی وسعت ہے کہ وہ ہر چیز کو اس نے اپنے اندر لیا ہوا ہے، اور وہ علم والا ہے کہ کس کو ہدایت کی ریکوائرمنٹ ہے، کون ہدایت مانگ رہا ہے، کون نہیں مانگ رہا۔ تو ہدایت ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ کو کہیں پڑی ہوئی مل جائے گی، ہدایت کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، اس کو حاصل کرنا پڑتا ہے اصل میں۔ تو یہ اسی چیز کی طرف اشارہ ہے کہ ہدایت کے لیے آپ کو تگ و دو کرنی پڑتی ہے، اعمال کی شکل میں اور دعا کی شکل میں اور اللہ تعالیٰ سے تعلق کی شکل میں. یہ دوسری آیت ہے سورۃ البقرہ کی. یہ اصل میں سورۃ البقرہ کا جو ہم نے یہ حصہ شروع کیا ہے یہ جاتا ہے 172-174 آیات تک, جو ہے نا بنی اسرائیل کا تذکرہ اور ان کے معاملات. تو یہ آپ دیکھیں گے کہ اس چیز کو اللہ تعالیٰ 174 آیت میں دوبارہ ریپیٹ کر رہے ہیں لیکن ڈفرنٹ طریقے سے, کہ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون به ثمنا قلیلا اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار ولا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم. حق یہ ہے کہ جو لوگ ان احکام کو چھپاتے ہیں جو اللہ نے اپنی کتاب میں نازل کیے ہیں اور تھوڑے سے دنیاوی فائدوں پر انہیں بھینٹ چڑھاتے ہیں, وہ دراصل اپنے پیٹ آگ سے بھر رہے ہیں. یعنی کہ لوگوں نے اس کا کمائی کا ذریعہ بنا لیا ہے نا دین کو, اسی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ دین کی وجہ سے جو تم لوگ کماتے ہو, اور پھر آپ لوگوں نے دیکھا بھی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے خرچ کرنے کا بھی ان کا کہا تھا اس آیت میں, قیامت کے روز اللہ ہرگز ان سے بات نہ کرے گا نہ انہیں پاکیزہ ٹھہرائے گا اور ان کے لیے دردناک سزا ہے. قرآن میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ جو جنت کا صحیح ہائپ کا کنسیپٹ دیتے ہیں نا, تو وہ کہتے ہیں کہ لقاء اللہ, کہ اللہ سے جو آپ کی ملاقات ہے, جو ہماری ملاقات ہے, وہ جنت کا صحیح تصور ہے اصل میں. اور علماء نے اس پہ کافی تحریر اس طرح لکھی ہیں, تفسیر میں آپ کو ملیں گی. اور اللہ تعالیٰ ان کو یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو وہ شرف و قبولیت نہیں دے گا کہ اللہ تعالیٰ ان سے کلام کرے, اللہ تعالیٰ سے ان کی ملاقات ممکن نہیں ہوگی. حالانکہ یہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم ہی اصل میں اللہ تعالیٰ کے خاص لوگ ہیں. تو اللہ کہتا ہے کہ اور نہ ہی اللہ تعالیٰ ان کو پاک کرے گا قیامت کے دن جو انہوں نے معاملات کیے ہیں. یہ اس طرف بھی اشارہ ہے کہ انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں, انسان ہمیشہ یہ نہیں ہے کہ ہمیشہ ہی انسان بالکل اچھا عمل ہر وقت اچھا ہی عمل ہوتا ہے. انسان سے کبھی غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں, پھر انسان معافی مانگتا ہے, کچھ چیزوں کو انسان بھول جاتا ہے, اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا ہے کہ میں نے غلطیاں کی ہیں. تو یہ وہ جو ساری انسان سے بھول چوک ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ آخرت میں وہ ساری ہم سے پاک کر دے گا. یہ اس طرف اشارہ بھی ہے, کیونکہ بعض لوگ ایسا ہوتے ہیں کہ جو غلطی میں پڑ جاتے ہیں وہ پھر کہتے ہیں کہ یار میں نے اتنے گناہ کیے ہیں, یہ تو مشکل ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے گا, اس لیے میں, یعنی یہ شیطانی وسوسہ ہوتا ہے نا انسان کے اندر. حالانکہ قرآن تو کہتا ہے, قرآن تو واضح کہتا ہے کہ یہاں تک کہ جو ایک جگہ فرماتا ہے کہ تمہارے جو گناہ ہیں میں ان کو نیکیوں سے بدل دوں گا. یعنی یہ بھی آفر ہے کہ جتنے گناہ تھے وہ آپ کے نیکی میں بدل جائیں, اور آپ یعنی آپ نے توبہ, توبۃ النصوح جس کو کہا جاتا ہے, اس طریقے سے آپ نے توبہ کر لی ایک معاملے کی اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیا, تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں تو ان کی برائیاں بشک وہ پہاڑ جتنی بھی کیوں نہ ہوں, میں ان کو نیکیوں میں, میں ان کو ثواب میں اور اجر عظیم میں بدل دوں گا. اور پھر دوسری جگہ فرماتے ہیں کہ میں تو اضافہ مضافہ, میں بڑھا چڑھا کے ان کو جو ہے نا نتیجہ دوں گا, تو تم لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف کیوں نہیں پھرتے ہو. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ ان کے لیے پاسبل نہیں ہوگا, اگر یہ یہاں پہ یہ ایسا معاملہ نہیں کریں گے تو ان کے لیے آخرت میں عذاب علیم ہی ہے اصل میں. ابھی ہمارے پاس 10 منٹ ہیں لیکن میرے خیال میں نے کافی وقت آپ لوگوں کا لے لیا ہے. ہمارے اس پروگرام کا جو مقصد ہے یہ ہے کہ ہم جو قرآن کا ذکر ہے اس کو ہم اپنے کمیونٹی میں فروغ دیں, آپس میں اس کو ڈسکس کریں. اس نشست کا قطعی میرا اصل میں مقصد یہ نہیں ہے کہ میں سب کچھ بیان کروں, میں چاہتا ہوں کہ جو دوسرے دوست ہیں ہمارے وہ بھی تھوڑا تیاری کے ساتھ آئیں, کنٹینٹ کو ڈفرنٹ اسپیکٹ سے بیان کریں. ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو علم دیا ہے یا اس کو بات کرنے کا جو سلیقہ دیا ہے, وہ اپنے طریقے سے بات کرے گا, اپنے ایکسپیرینس سے بات کرے گا, تو لازمی بات ہے وہ چیز میرے لیے بھی فائدہ مند ہوگی اور آپ لوگوں کے لیے بھی فائدہ مند ہوگی. یہ بنیادی ہمارا مقصد ہے. ہم مطلب ہے کہ کوئی زیادہ علم والے لوگ نہیں ہیں, لیکن یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ذکر کو بلند کرنا چاہتے ہیں, اور ہمیں اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ذکر کے لیے خاص کر لے, نہ صرف منہ کا ذکر, نہ صرف اس طرح لائف سٹریم کا ذکر, بلکہ یہ کہ ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ ایمان کو داخل کر لے اور ہمارے دلوں کو معیار بنا دے حق کا, کہ ہم اس کو اس پہ چلنے والے بنیں اور ہمارے گھروں میں جو ہے نا اس دین کی روشنی اور اس کی خوبصورتی اور سکون لے کے آئے. ہمارے جو بدسکونیاں ہمارے گھروں میں ہیں یا ہمارے بچوں کی تربیت کے جو مسائل ہیں, اس سے اس کے لیے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے راستے کھولے. ہمارے جو بزنسز ہیں یا ہماری جو جابز ہیں, جو ہم ایکٹیویٹی جو بھی کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ان میں برکت لے کے آئے اور اس سے دوسرے لوگوں کا وسیلہ ہم لوگ بنیں اس کی ترقی میں انشاءاللہ. تو میری ڈسکشن یہاں پہ میں اس کو کلوز کرتا ہوں.
عام نور میں جیسے آپ نے بھی بتایا کہ وہ اس کی عملی تشکیل ہے, جو بھی ہم جس چیز پہ ہم ایمان لے کر آئے ہیں اس کی عملی تشکیل ہو رہی ہے. اس کو میں ایک سمپل لائن میں اگر میں بتاؤں, جیسے میں سمجھاؤں کہ مومن وہ ہے جو کبھی کمفرٹ زون میں نہیں بیٹھتا.